جمعہ کے سوال و جواب میں یہ فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے میں نوپیلی سلاخ سے اپنی کمر مبارک کھجلا رہے تھے تو کسی نے آپ کو دروازے سے چھانکا، تو آپ نے کہا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں اور بنو امیہ کا تھا، آپ خود بتائیے کہ اس کا کیا نام تھا؟ یہ مروان، اس کا باپ حکم، امام نووی ابن حجر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کا نام نہیں بتایا، معلوم نہیں آپ نے کن حافظ ابن حجر اور کن قاضی ایاز اور ابن حجر کو پڑھایا، نووی ابن حجر قاضی ایاز رحمۃ اللہ سب اس کی تصریح کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو بنو امیہ سے کیا خار ہے؟ مجھے بنو امیہ سے یہ خار ہے کہ سادات کرام رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، بنو امیہ سے یہ خار ہے کہ سچائی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، بنو امیہ سے یہ خار ہے کہ بنو امیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اپنے بغض اور دشمنی کا اظہار دو چار سال نہیں کئی سال لگے رہے، کئی سال۔ آپ نے پڑھا نہیں نا بچے، جو بھی آپ ہوں گے، اگر آپ کہیں پڑھے لکھے ہوتے تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ آپ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کو پڑھا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ عبد الملک نے پوچھا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والا کون ہے، تو زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن ابئی، اسے کہا جھوٹ بولتے ہو، علی تھا تہمت لگانے والا۔ والعیاذ باللہ، شہاب زہری بولے اور انہوں نے کہا اگر اللہ کا فرشتہ کوئی آسمان سے آتا اور کہتا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے تب بھی میں کبھی جھوٹ نہ بولتا، عبد الملک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو گالیاں دیتے رہے ہیں، بنو امیہ سے خار نہ ہو گئے؟ حیرت ہے۔ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں ذکر نہیں کیا گیا، سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث پڑھی ہو بھیا، تو اپنا یہ سوال ہی بتاتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں سے محروم ہیں، علم سے بھی اور ادب سے بھی۔ قصہ گو رویے، قصہ گو افراد، کون قصہ گو آ گیا بھائی؟ شاہ زہری رحمۃ اللہ علیہ قصہ گو افراد تھے، سارا حدیث کا میدان بھر جائے۔ شاہ زہری اگر برے ہیں نا، امام مالک کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے؟ موطا کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے؟ مسلم کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے؟ نہ نام کا ذکر ہے، نہ قبیلے کا، بنو امیہ میں سے تھا، سند کمزور، نام لینے سے پرہیز کیا جائے۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد، لا حول ولا قوت الا باللہ، صاف تردید کرنی چاہیے، صاف رد لکھنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ یہ سب کے سب اثرات ہیں، یہ جو ناصبیت پھیل گئی ہے نا، اس کے مولا علی رضی اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ سیدنا حسن، حسین، ان کی والدہ محترمہ، ان کے بھائی، ان سب کا کوئی ہے کوئی تو رضی اللہ تعالی؟ بہت طویل سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بر صغیر میں قربانی کس وقت دی جائے، جبکہ امریکہ میں اس وقت کبھی صبح ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح انڈیا میں وغیرہ وغیرہ، نہیں انڈیا نہیں، برطانیہ میں۔ دیکھیں، اصول کی بات میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے اوقات برابر سرابر ہو گئے۔ دنیا میں مختلف حصے ہیں، مثلا آذربائیجان کا اور پاکستان کا وقت ایک ہی ہے۔ آذربائیجان سے کسی نے اپنے والد کو گھر میں پیسے بھجوائے کہ میری طرف سے قربانی کر دیں، تو چونکہ ٹائم ایک ہی ہے، غروب آفتاب ہمارے یہاں ایک ہی ہے، تو فرض کیجئے کہ وہاں عید تھی، صبح اس نے 9 بجے پڑی، انہوں نے 10 بجے قربانی کر دی، ہمارے یہاں بھی 10 بجے ہوتی ہے ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے پیسے بھیج دیے اور اس سے کہا کہ گھر والوں سے کہ دیکھو تم میرے جانور کو ذبح کرنا، جب امریکہ میں 9 بج رہے ہوں گے تو تمہارے یہاں 11 بج رہے ہوں گے دوپہر کے، فرض کر لیں تو 12 بجے ذبح کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس نے امریکہ میں نماز پڑھ لی، اس نے یہاں پڑھ لی. قتل نظر پہلا دن تھا، دوسرا دن تھا، تیسرا دن تھا، لیکن وہ جو آدمی جس نے وکیل بنایا ہے گھر والوں کو، اس وکیل کو چاہیے کہ اس وقت قربانی کرے جب اصل مالک اپنی عید کی نماز پڑھ چکے. بس امید ہے اس تشریح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس نے قربانی کے پیسے، اس کی الٹا کرتے ہیں، اس نے قربانی کے پیسے بھجوائے، آپ کو مل گئے، آپ نے صبح قربانی کر دی، اس کے یہاں کبھی عید بھی نہیں ہوئی تھی، ہاں تو ایک دن کا فرق پڑ گیا، گھنٹوں کا فرق پڑ گیا. تو اس لیے ہمارے یہاں دونوں چیزیں مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور فتاوی رحیمیہ نے، وہ کہتے ہیں قربانی ہو گئی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بھیجنے والا جب اپنی نماز پڑھ چکے، تصدیق ہو جائے، کہہ دے گی میں نے نماز پڑھ لی، ہماری طرف سے قربانی کر دیں، تو برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں ٹائم ڈفرنس کا اعتبار کیا جائے. آسٹریلیا کبھی کبھی ایک پورے دن اور رات کا فرق پڑ جاتا ہے، یہاں ٹائم کا اعتبار کیا جائے گا، اسی میں احتیاط ہے. اگرچہ بعض علماء دوسری طرف بھی گئے ہیں مگر احتیاط اسی میں ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے. جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، حج بدل کرتے ہیں، اس صورت میں بھی وہ پہلا عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد حج کا احرام باندھتے ہیں، یعنی حج تمتع کرتے ہیں، تو ان پر کتنی قربانی کرنا لازم ہوگا؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یا کہیں سے بھی احرام باندھ کے داخل ہوا اور نکات اس نے احرام میں آ گیا، تو پھر اس نے ایک عمرہ کیا، عمرے کے بعد اس نے حج بھی کیا، یعنی ایک ہی سفر میں اس نے 2 فائدے اٹھا لیے. تو اب اس پہ دم شکر لازم ہے، دم شکر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایام حج میں حج کا احرام باندھا تھا، تو حج کی قربانی جو اس نے کی ہے نا، یہ اس پہ واجب ہو گئی تمتع کی صورت میں. اس لیے جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس کے مال سے قربانی نہیں کرے گا جب تک کہ ان سے پوچھ نہ لے، اور اس نے اپنے مال سے قربانی کرنے کی اجازت دی تو اسے کرنا چاہیے، نہیں دی تو پھر یہ اس کے پیسے میں تصرف نہیں کر سکتا. حج بدل کرنے والا اگر اپنی استطاعت رکھتا ہے، اب ایک اور قربانی اس کے ذمے آئے، پھر وضاحت کر دیتا ہوں، حج تمتع کیا نا، اسے کرنا چاہیے تھا عقیدا حج، اس سے کہ حج بدل تھا، جب حج بدل وہ کرتا تو اس حج میں قربانی کا کرنا اس کے لیے بہتر تھا، لیکن پیچھے اس کے 1000 ریال کھڑا ہے، اس میت اس کے حج بدل میں وہ کہاں سے پیسے کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ حج بدل کی قربانی کرنے میں اصل مالکان سے اجازت لے کہ آپ کے باپ بھائی کسی کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں میت یا آپ کی طرف سے قربانی کر دوں، اجازت دیں تو 1000 ریال خرچ کرے، ورنہ نہیں کر سکتے. اب حج تمتع کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کیا تو ہے، اب اپنے پاس سے پیسے سے قربانی دے گا، یہ دم شکر واجب ہے کہ اس نے ایک ہی احرام میں 2 فائدے اٹھائے، عمرے کا بھی اور حج کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے حج تمتع سے منع فرماتے تھے، فرماتے تھے 2 الگ الگ سفر کرو، عمرے کے لیے الگ سفر کرو، حج کے لیے الگ سفر کرو، یہ کیا کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ نے اسی لیے اتنے سخت الفاظ بھی فرمائے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں لوگوں کو حج تمتع کی اور اس کی اجازت دے دوں، زمانہ یہ تو نہیں تھا نا، آتے آتے حج کرتے، عمرہ کرتے، کتنے کتنے دن لگ جاتے تھے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں حج تمتو کی اجازت دے دوں کہ اتنے طویل عرصے کے لیے احرام باندھو، تو اللہ کی قسم 9 ذی الحج کو عرفہ میں آنے کے لیے تم اور تمہاری بیویاں یا جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے اور نہا کے آئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں تمتو کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ کرو، کیونکہ ان کے اصل مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا. مالکی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط حج کیا تھا. شافعی اور ہمارے بہت سے ائمہ کہتے ہیں کہ حج تمتو کیا تھا، حج اور عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر حج. حنفیہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، حج کا احرام باندھا تھا، اس کے بعد سارے دن گزارے تھے عمرے کے بعد، احرام سے بعد نہیں آئے، حتیٰ کہ حج ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد رمی فرمائی اور رمی کے بعد نہر فرمایا، جانور ذبح کیا اور اس کے بعد سر کے بعد اتروائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہو گئے آرام کی پابندیوں سے اور طواف زیارت کے لیے حرم شریف میں حاضری ہوئی تھی. تو اس لیے یہ ایک تو اس نے کر دیا حج، ایک قربانی حج تمتو کی اپنے مال سے. دوسرے اس کی پوزیشن کیا ہے، مکہ میں اگر یہ ہے مسافر تو اس میں دوسری کوئی قربانی، اور اگر مکہ میں مقیم ہے تو دوسرا جانور کرے یا پھر اپنے گھر والوں کو کہے کہ میری طرف سے ایک قربانی پاکستان انڈیا اپنا اپنا جگہ پہ آپ میری طرف سے کر دیجئے، تو ایک قربانی نہ ہو گئی ایک واو. اسی لیے حج کران کوئی آسان نہیں ہے. حج کران میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ایک چھوٹے جانور کی بجائے پورا اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے. حج کران جو ہے نا مشکل کاموں میں سے، اور ثواب بھی اتنا ہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس مسجد میں، مسجد بیر علی ہے نا، مدینہ منورہ سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر احرام باندھا تھا، اور آپ نے فرمایا فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ حج اور عمرے کو ملائیں اس احرام میں، یہ ہماری دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج کران تھا. کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اور اس کی قیمت 6.12 گرام چاندی سے بڑھ گئی، تو کیا یہ زکات دے گا؟ صرف سونا ہی ہے نا جی، تو اس پہ زکات نہیں آئی. اس سونے کے ساتھ اگر اتنا پیسہ آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ زکات دے گا. ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا کہ صاحب نصاب تو اس صورت میں بھی وہ زکات دے گا. چند سوالات ہیں، ان کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہے. فقہ حنفی میں حکومت کے خلاف اٹھنے کی 2 شرائط ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک حکومت کے برابر طاقت نہ ہو حکومت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں اگر حکومت ظلم کرے تو خاموش رہنا چاہیے، بولنے والے کے پاس حکومت کے برابر طاقت نہیں. دیکھیں بھائی، اس کا جواب کئی مرتبہ ہو چکا، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں پھر سے کہ حکومت کے مظالم میں ان کے خلاف بغاوت کرنا ہمارے محدثین بالکل اس بات کے قائل ہیں. اس لیے اہل حدیث حضرات کبھی بھی حکومت کے خلاف اٹھنے کو شرعاً جائز قرار نہیں دیتے، نہ امام احمد بن حنبل، نہ مالک، نہ شافعی، صرف حنفی فقہا ایسے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت ظلم کرے تو اس کے خلاف اٹھنا چاہیے، اور اگر مقدر مساعدت کرے تو چھین لینی چاہیے حکومت. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت زید جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت جعفر صادق، پھر حضرت امام باقر، پھر سیدنا زین العابدین، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، انہوں نے جب بنو امیہ کے خلاف جہاد شروع کرنا تھا تو انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو لکھا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، زید اس وقت حکومت کے خلاف اٹھنا اور تخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کے برابر ہے جو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے لڑے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. معمولی خواجہ صاحب مجتہد، حکومتوں کے ظلم پر احتجاج کرنے والے، فرمایا تمہارا اٹھنا بدر کے برابر ہے، اور 10,000 تولے سونا بھجوایا، اور کہا حضرت میں اس کام کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام کر رہا ہوں، یعنی یہ جو بغاوت آپ کر رہے ہیں میں بھی ایک بہت اہم کام کر رہا ہوں، اسلامی قوانین کو مرتب کرنا، اور اگر میں اپنے کام میں مصروف نہ ہوتا آپ کے جھنڈے تلے ہو. زید کوئی معمولی آدمی تھے، یہ زیدی جتنے سید ہیں نا یہ ساری انہی کی نسل. امام محمد رحمت اللہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ یہ خط لکھ رہے ہیں، حکومت نے اگر پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پھانسی پہ لے جائیں گے. آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ پھانسی پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا نا اسے چاہیے مجھے ابھی چھوڑ، اٹھے چلا جائے. کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ مانیس، جو آدمی پھانسی چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا نا وہ ہمارے قبیلے کا فرد ہی نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ صرف حنفیہ اس کے قائل ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ بولنا چاہیے، ہمیشہ گاڑی کی غلط پارکنگ سے لے کے حکومت کے جتنے بھی نظام غلط ہیں ان کے خلاف بولنا بھی چاہیے، ہو سکے تو لکھنا بھی چاہیے، اور ہو سکے تو نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی طاقت سکت اللہ نے دی ہے یہ سب کام کرنے ہی کے ہیں. بالکل چپ نہیں رہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، ظلم کو ظلم کہنا چاہیے، ملاوٹ کو ملاوٹ نہ کہیں. جعلی کپڑا بیچتا ہے، پھل بیچتا ہے اور پھل پھیکے لا کے بیچتا ہے. بجلی کتنے میں پڑتی ہے اور کتنے میں بکتی ہے، پٹرول کتنے میں پڑتا ہے اور کتنے میں بکتا ہے، اندھیر نگری تھوڑے ہی چھوڑ دیں گی. یہ جو لوگ ظلم کے خلاف بولتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے. تقریر سنی تھی جس میں کہا گیا کہ لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجنا چاہیے اور اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خراب ہو جائیں گی. دوسری جانب آپ پاکستان کے اندر ہی لڑکیوں کی تعلیم پر تنقید کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ایک جانب باہر کے ممالک پہ امریکہ جانے کی ترغیب تو دوسری طرف اپنے ملک والیوں پہ تنقید، یہ کیا ماجرا ہے؟ بھیا ہم ہمیشہ اس بات کے قائل ہیں اور اب تو زیادہ قائل ہیں. ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ پڑھ رہی ہیں. سینکڑوں ایسی ہیں جو عزت مآب ہیں، سینکڑوں ایسی ہیں جو سنجیدگی سے اپنی تعلیم میں مصروف ہیں، ہزاروں ہزاروں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی اپنی عزت پہ داغ نہیں آنے دیا. یہ کیا بےہودہ بات ہے کہ وہاں جائیں گی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا؟ والعیاذ باللہ، اللہ کا شکر ہے ہم نے خود دیکھی لندن میں 20 سالوں لڑکی رہ گیا وہاں کی تہذیب سے متاثر ہونا وہ یقیناً ہوتا ہے لیکن اسے اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا کہ گویا وہ لڑکیاں اپنی عزت آبرو کھو بیٹھی ہیں یہ بڑا ظلم جانا چاہیے لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے ناسا میں مسلمان لڑکی اس وقت کام کر رہی ہے کئی جگہوں میں کیا مجال ہے کہ کوئی نظر اٹھا کر دیکھے پاکستان میں تعلیم کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں یہاں کا نصاب ٹھیک نہیں ہے یہاں کی مارکنگ بالکل ردی اور بیکار ہے سی ایس ایس کرنے والی کتنی ہی بچی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی ٹاپ کیا ہے اور اب بھی یہ لڑکیاں بڑھ جائیں گی اور تم سوچ نہیں رہے یہ سارے انتظامی عہدے ان کے پاس چلے جائیں گے یہ اے سی ہو جائیں گی کل کو ڈی سی ہو جائیں گی کل کو پوری اسٹیبلشمنٹ میں لڑکیاں بڑھ جائیں گی اور پھر جو رونا ہے تو ابھی سے کیوں نہیں اپنا نظام تعلیم مقرر کرتے ہم تو رونا اس کا روتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک لڑکیوں کے لیے مجھے بتاؤ کون سا میڈیکل کالج کسی حکومت نے بنایا گنگا رام بنا گیا تھا اور گنگا رام بنا گئے تھے اسی کو بدل کے فاطمہ جناح اسپتال ہو گئے کہاں گئے پیسے تعلیم کے نام پہ آنے والے لڑکیوں کے لیے کتنی الگ یونیورسٹیز بنائی ہیں کتنی لائبریریز بنائی ہیں بچیوں کے لیے گھر کے حالات ہیں نہیں بچی پڑھ سکتی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں لڑکے بھی نہیں پڑھ سکتے بسا اوقات کسی شہر میں کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں آپ دعوت دے سکیں کہ بیٹی ہمارے یہاں آ جائیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے سال دو سال آپ ایجوکیشن کا حاصل کریں بیٹی چلی جایا کر والد آ جائیں بھائی آ جائیں ملا کرو بیٹے یہاں بیٹھو یہ کام جو ڈھنگ سے کرنے کے ہیں وہ تو ہوتے نہیں اس لیے جہاں نظام تعلیم ہے جہاں پر نظام تعلیم میں دنیا کی چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے جہاں پر پہنچ کے اکانومی کو اور تعلیم کو کوئی خاتون سیکھ کے اپنی فیملی میں چلا سکتی ہے اسے چاہیے کہ وہاں جا کر پڑھے ولیعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے یہاں عجیب تصور قائم تھا لوگوں کا اب بھی ہے بہت سمے کہ جو ہی نیو یارک واشنگٹن پیرس آسٹریلیا ملبورن ایئرپورٹ پہ اترے ایک لائن میں لگے ہوں گے لوگ سارے شراب کی بوتلیں لے کے ایک لائن میں خواتین کھڑی ہوں گی توبہ 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 ہم مارے جائیں گے ہمارا ایمان کدھر جائیں گے اور یار ایسے کچھ نہیں ہوتا خود گناہ میں نہ جاؤ کوئی تمہیں ایسے نہیں کھینچ لیا کرتا اپنے گھروں کے ماحول اچھے رکھیں آخری بات جو کہنی ہے ان ممالک میں آسٹریلیا میں امریکہ میں ان ممالک میں اسلام کا پودا لگ رہا ہے کوئی 1000 سال پہلے حضرت معین الدین چشتی بابا فرید الدین مسعود رحمہ اللہ انہوں نے آ کے ہندوستان میں اسلام کا پودا لگایا اور سینچا تھا یہ سب لوگ پاک لوگ آج یہ جتنے بچے اور بچیاں جا رہے ہیں یہ اسلام کا پودا لگ رہا ہے بہت سے خراب ہوں گے بہت سے اچھے بھی ہوں گے 200 سال چاہیں گے ان ممالک میں اس پودے کو لگنے دو اس ممالک میں قربانی دو ان ممالک میں اچھا پاک کردار لوگوں کے سامنے رکھو تب جا کر بات بنے یہ جتنا ہندوستان میں پھیلا ہے نا اسلام اس میں مسلمان صوفیہ اس میں وہ سکھ جو اپنے گردواروں کو پاک رکھتے تھے اور رکھتے ہیں اس اسلام کے پھیلاؤ میں بدھسٹ اور اس اسلام کے پھیلاؤ میں وہ جتی ستی جو راجپوتے ان سب کا حصہ ہے انہوں نے امن کا سبق دیا انہوں نے آپس میں آشتی کا سبق دیا انہوں نے انسانوں کی تعظیم سکھائی یہ تھوڑی ہو گیا کہ دو قومی نظریہ اٹھ کے لے کے کھڑے ہوئے اور مار دھاڑ شروع کر دی کدھر گیا تمہارا نظریہ؟ اٹھائیں تاریخ سے نقاب کیوں؟ لا حول ولا قوت الا بالله. تحریک علی گڑھ کی بنا پر کیا سر سید کی تعریف کرنی چاہیے؟ جی بھیا، جو علی گڑھ سر سید نے کام کیا نا کہ ہمارے بچے پڑھیں اور جدید تعلیم سے فائدہ اٹھائیں، وہ سر سید کوئی اور ہے، اور مذہب میں جنہوں نے سر سید تھے وہ کوئی اور ہے. ان دونوں شخصیات کو الگ سے سوچنا چاہیے. علماء کو کل عوضی ہے کہنا یہ تو سر سید بہت لکھتے تھے، علی گڑھ کی وہ جو ان کے رسالے چھپتے تھے اس میں دیکھ لیں. نمبر چار، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا یا اسلام کا نام استعمال کر کے بنا تھا؟ مذہب دھوکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مذہب کے نام پر پبلک کو جمع کیا جاتا ہے، جذباتی بنایا جاتا ہے. اے حضرت آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے حضرت مہدی اور دجال وہ آ رہے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں، اور بھی یہ ہو رہا ہے، اور حضرت مہدی کی فوج بھی کھٹی. اس کیا ہے سوائے اس کے کہ جھوٹ بکتے ہیں، ساری کی ساری خرافات ہیں. نہیں ماننا ان کو، نہیں پیچھے تمہارے پیچھے چلنا. کدھر سے حضرت مہدی آ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی بڑی علامات بتائی تھی ابھی تو وہی پوری نہیں ہوئی. کمال کرتے ہو. عراق بھی موجود ہے، ایران بھی موجود ہے. جس دن کوئی طاقت ان کو نگل لے گی، مصر کو نکل لے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام سے ہاتھ کھودو گے، عراق سے مارے جاؤ گے اور مصر پہ پابندیاں لگیں گی، سینکشنز. اس کے بعد جا کر ایک مدت گزرے گی، پڑھا لکھا ہوتا نہیں رستے نادی آ رہے ہیں. بالکل گاڑی میں پٹرول بھرا کے رکھنا، کیونکہ پھر جانا ہوگا نا. حضرت مہدی کے سات سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، پھر یہاں تشریف لائیں گے ٹیکسلا میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خزانہ نکلے گا، وہ پھر تقسیم کریں گے. ویسے نہ ہو کہ تم پٹرول کی وجہ سے رہ جاؤ. فوراً چابی لگائی سیدنا مسیح علیہ السلام کی زیارت. سب جھوٹ ہے. آپ ناراض ہوں گے، پشاور بھی اسپین جب ڈوبا تھا نا، اس پہ پڑھو التذکرہ، ایک کتاب ہے قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. میں اب جمعے کو تھوڑا سا وقت اس لیے زیادہ لینے لگا ہوں کہ چھٹی ہو گئی ہے، تو چھٹیوں کا کوئی فائدہ اٹھاؤں، کوئی گرمیوں کے دنوں سے پڑا ہونے کا آفتاب صاحب کی اجازت. تو وہ التذکرہ کتاب ہے ان کی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے لکھی ہے تفسیر قرطبی. تفسیر قرطبی پہ اب تنقید بھی آئی ہے، وہ بھی پڑھنے کی بات. اور تذکرہ میں انہوں نے لکھا ہے اسے مہدی کی آمد کا، آج سے 800 سال پہلے، کہ اسپین میں عیسائی آ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لوگ بازاروں میں کھڑے ہو کے اسے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. سب سے اونچا ممبر کارڈوبا میں، اس پہ اسے مہدی بیٹھیں گے آ کے. پھر 400 سال پہلے چل جاؤ، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک ستارے کے طلوع پہ فرمایا تھا کہ حضرت مہدی کے آنے کی علامت ہے، اور حضرت مہدی آ جائیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمل حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک قرآن پاک اور ایک تلوار بنی شیبہ کے خاندان میں دے آئے، اور کہا حضرت مہدی کا آنا بس اب قریب ہی ہے، حضرت تشریف لائیں تو میری طرف سے تلوار پیش کرنا. کدھر حضرت نے بھی آنا ہے یار، ایسے بولی سینا شیعہ تھے. اشفا میں انہوں نے کن عقائد کی ترجمانی کی ہے؟ بولی سینا اصل میں غالباً کرامی تھے، ہم نے جہاں تک پڑھا ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کرامی تھے. اہل سنہ کے بعض عقیدوں کی انہوں نے ترجمانی بھی کی ہے، مگر اہل تشیعوں کے بعض عقیدوں کو بھی انہوں نے سراہا ہے. اسے بولی سینا اس درجے پہ اپنے علم میں پہنچ گئے تھے کہ وہ رد اور قبول کی مباحث دلائل سے کرتے. سلمان صاحب فرماتے ہیں زمان و مکان کی کیا حقیقت ہے؟ سلمان صاحب یہ فلسفیانہ سوال ہے، مکان سے زمان پیدا ہوتا ہے، ٹائم خود سپیس کو بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے، کائنات سکڑتی ہے اور کائنات پھیلتی ہے، یہ کائنات جامد نہیں ہے، اللہ اس زمین کو پھیلا دیتا ہے اور خدا اس زمین کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اس پہ ایک جگہ ہم نے بات کی ہے لیکن یہ بہت دقیق بحث ہے، عام لوگوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، بڑا مشکل ہے کسی کا سمجھنا۔ میرا ایک سوال ہے کہ کسی نے مجھے ساس چٹنی جس میں الکوہل تھا دی ہے، میں استعمال نہیں کر سکتا، میں کسی نان مسلم کو دے سکتا ہوں؟ نشہ نان مسلم کو بھی دینا جائز؟ نشہ کسی غیر مسلم کو بھی نہیں پلایا جا سکتا، شرعاً جائز نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے بنایا، when a person feels conflicted between religion, beliefs, عقیدہ and scientific facts, what should they do؟ یہ کون سی جگہ ہے، اس کو اسپیسیفائی کیجئے کہ یہاں یہ عقیدہ اور سائنس کی یہ حقیقت آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بہت سے کیسز ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے، تو اسپیشل کیس اگر سامنے آئے تو پھر بات کی جا سکتی۔ فار ایگزامپل، ہسٹری شوز دیٹ گلیلیو پروڈ دیٹ دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، بٹ دا چرچ پنشڈ ہم بیکاز اٹ وینٹ اگینسٹ دیئر بلیوز۔ یہ انہوں نے کیا تھا بھیا، وہ تو اس زمین سے زیادہ پاکیزہ کسی سیارے کو ماننے کا بھی قرار نہیں کرتے۔ کسی نے کہہ دیا تھا آکسفورڈ میں کہ زمین سے زیادہ پاک جگہیں اور بھی ہیں، انہوں نے آکسفورڈ میں اسے زندہ جلا دیا تھا۔ کہتے تھے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تھے، اس دنیا سے پاک کسی جگہ کو سمجھنا یہ کفر ہے، زندہ جلا دیا۔ گلینیو کو بھی انہوں نے جو کچھ کہا سکا، ان سے بھی جو جواب دیا تو اور انٹرسٹنگ تھا۔ آئی ایم فیسنگ دس ڈائلما، مائی ڈاٹر از ویری ٹیلنٹڈ ان میوزک بٹ آئی ڈو ناٹ الاؤ ہر ٹو جوائن کلاسز بیکاز مائی مینی اسلامک اسکالرز کنسیڈر میوزک ٹو بی حرام۔ ایٹ دا سیم ٹائم آئی نو دیٹ لرننگ میوزک لائک پیانو از سائنٹیفکلی beneficial for brain development. How should I resolve this inner conflict? یہ نہیں ہے، یہ کانفلکٹ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، بچے کی تربیت کے لیے کہاں سے خود انسٹرکشنز لینی ہے؟ وہ انسانی عقل ہے، عقل بتاتی ہے بچوں کی تربیت کیسے کرو۔ انسانی عقل کے بعد، بات کا لفظ سنی، انسانی عقل کے ساتھ اس سے بھی برتر چیز جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے وہ وحی ہے، رسالت ہے۔ رسالت سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کی پاک ذات۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز سکھاؤ، اور جب بچے تمہارے 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر اپنے سے، بہنوں سے، بھائیوں سے سب سے الگ کر دو، 10 برس کے بچے کو اکیلا سلایا جائے۔ شریعت کس وجہ سے اس بچے کو الگ چارپائی دیتی ہے؟ آپ سوچیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ یہ اس کی تربیت ہے جس باپ کو نہیں پتا، اور اسے پتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے 11-12 سال کے ہیں، اکٹھے سوتے ہیں، اسے پرواہ نہیں، کہتا ہے کیا ہو، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ یہاں پہنچ کے حدیث اسے کہتی ہے الگ الگ کر۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا ہاتھ پکڑا دو مرتبہ. ایک مرتبہ جب وہ چاول ہوتے ہیں نا اس کی چوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس نے چوٹی میں چمچہ ڈالا تاکہ چاول کھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. آپ نے کہا تم جانتے نہیں کہ برکتیں اللہ کی طرف سے کھانے کی چوٹی پر نازل ہوا کرتی ہیں, تم اس نظام کو نہ چھیڑو, ہاتھ نیچے کرو اور جہاں بھی چاولوں کی تہ ہے برتن میں یہاں سے نکالو. کھانے کے بعد فروٹ آ گیا تو اس نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں چھوڑ دیا اور فرمایا جو جی چاہے کھاؤ. انگور کا ذائقہ الگ ہے, کھجور کا الگ ہے, کسی اور پھل کا الگ ہے. وہاں پابندی نہیں کی, وہاں پابندی کروائی. یہ تربیت ہے نا, اس لیے شریعت اگر میوزک سے منع کرتی ہے تو تربیت کے مراحل میں منع کرتی ہے کہ یہ نہ کرو, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اسے میوزک کی عادت پڑ گئی تو اس کی فکر موسیقی کے ذریعے تربیت پائے گی. ایک سانگ سیڈ کسی نے کالی یونیورسٹی میں سکھا دیا, اس کو عشق کی چوٹ پہلے ہی لگی ہوئی تھی, شام تک حرام ہے جو دو لفظ بھی پڑھ کے دے. ہر کلاس میں مارا مارا پھرتا ہے, چہرہ اترا ہوا ہے, پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے الفاظ مانگوں تو فرمایا کہ پاگل اونٹ کی طرح بھاگتا پھرتا ہے. اور ایک گانا سن لیا, مستی عیش دو گھنٹے سنتا رہا, گھر میت پڑی ہوئی ہو نا تو اندر سے تھرل نہیں نکلتی اتنی جلدی. اسے حقیقت کی دنیا میں رہنا ہے. بہت بہت مراحل طے کرنے کے بعد کبھی موسیقی کی بعض چیزیں عبادت الہی میں مدد دیتی, لیکن اتنا فلسفہ اور اتنی منازل کا طے کرنا یہ ابن عربی رحمت اللہ سے پوچھو. تو اس لیے کوئی جو ڈائلما آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی خاص بات ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے. جو کچھ انہوں نے جو اس امپائر نے کیا, کرسچن امپائر نے, ہم اپنے ہاتھوں نہیں کر سکتے. سجدے میں ہاتھ رکھتے وقت ہاتھوں کانوں اور سر کے اطراف میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی شریعت نے متعین نہیں کیا. جتنا مناسب فاصلہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان چہرے کو ہونا چاہیے. انڈیا سے فرماتے ہیں کہ ان ٹوڈیز انوائرمنٹ واٹ آر دا کاز آف ایڈکشن. زبان نشے تک لے جانے کے لیے سب سے بڑا محرک انسانی زبان. انسان بن کے رہے نا, نہ تانے دے. انسان بن کے رہے, لوگوں سے مت پوچھے کہ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے. انسان بن کے رہے اور لوگوں سے وہ باتیں نہ دریافت کرے جو لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں. تو ایڈکشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نشہ, ایسے سوالات کر کے لوگوں کو زج کرنا, پیسہ کہاں سے آتا ہے, تم کیا کرتے ہو, تم کیا کماتے ہو, تمہارا ابا کیا کرتا ہے, ابا سے کتنا پیسہ آتا ہے, یہ گاڑی کہاں سے لے لی ہے, شادی ہوگی, اس لڑکی کی سختی, اچھا اب تک بچے نہیں ہیں, کتنے برس ہو گئے, چلو میں تمہیں تعویذ دلاتی ہوں, اچھا کیا معاملہ ہے, ڈاکٹر کو دکھایا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ انسان کی زبان جو ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْحَكَ أُمَّكْ مُعَزِّ اللَّهَ اللہ کے رسول, اس زبان سے کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی نیکی ضائع کر دے. آپ نے بھائی ہے قوم معاذ, تیری ماں تجھے روئے, تجھے پتا نہیں ہے انسان کی زبان اسے جہنم کے گہرے کھڈوں تک پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے لوگوں کو زج کرنا تاکہ وہ تنگ ہو، اور تنگ ہونے کے بعد وہ بے خودی چاہتا ہے، یہ بے خودی اسے ملے گی کہاں؟ نشے میں ملے گی. یہ بے خودی ملے گی کہاں؟ خود فراموشی میں ملے گی. میں سے غرض نشاط اس روح سے آگو ہے. شراب پی کے اس کا مزہ اٹھانا، غالب کہتے ہیں یہ کس کالے چہرے والے کا. میں سے غرض نشاط اس روح سے آگو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، میں دن رات مدہوش رہوں تاکہ اس جہنم سے نجات ہو. یہ ہمارا معاشرہ ایسا جہنم ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ اس کے بعد بھی کوئی جہنم ہوگا جو پاکستان جیسا ہو. اس جہنم کے بعد تو پھر جنت ہی ہوگی، کہ یہی تو نہیں کہ گناہگاروں کو تو نے ادھر بھیج دیا کہ اس جہنم سے گزرو اور پھر تمہیں جنت لے جائیں گے. کھانے کو نہیں ملتا، سواری کے لیے نہیں جا سکتا. بہن بلاتی ہے اور بھائی کہتا ہے بہن آپ جانتی ہیں میری کتنی تنخواہ ہے، پٹرول نہیں پورا کر سکتا، میں کدھر جاؤں؟ بچے کو تعلیم دینی ہے، اب تعلیم نہیں ہے، موٹر سائیکل خرید کے نہیں دے سکتا، بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، آخر پہ پہنچ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. یہ جہنم نہیں ہے، کدھر لے جائیں اس میت کو؟ دو قومی نظریے تمہارے، انسان کچھ نہیں ہے، انسانوں کو جینے کا حق نہیں ہے. بڑے دیہی علاقے میں ایک بات اللہ تعالی سے منسوب کرتے ہیں کہ جس کے آبا و اجداد نے جائیداد بیچ دی وہ خدا کے حکم سے بے برکتی میں چلا جاتا ہے، آئندہ نسلیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. نسا جائیداد بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، ہبا بھی کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرتے تھے، کوئی ایسی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر خریدا نہیں تھا، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ کو گھر نہیں دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد آئے تھے تو بار بار نہیں فرماتے تھے کہ میں آج رات کہاں رہوں گا، آج رات ہم کہاں گزاریں گے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، ان کا اللہ کے رسول آپ کا اپنا گھر موجود ہے. آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئن، عقیل نے کوئی میرا گھر رہنے دیا؟ جب ہجرت ہوئی تھی نا تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. دوسرا قبضہ انہوں نے کر لیا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بقیات چیزیں تھیں. تیسرا قبضہ انہوں نے کر لیا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب ہجرت حبشہ کر گئے تھے. چوتھا قبضہ انہوں نے حضور صلی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ نے جو جائیداد چھوڑی تھی وہ بھی انہوں نے لے لی تھی. پانچویں جائیداد انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی لے لی تھی. یہ پانچ جائیدادیں بنو ہاشم جتنے مہاجر ہوئے مکہ والوں نے مشرکین نے ان کی جائیدادوں پہ جبرن قبضہ کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سے زینب بنت جاہش رضی اللہ عنہ کے باپ جاہش کی بڑی حویلی تھی، بہت بڑی بہت بڑی. جاہش صحابی تھے نہیں تھے، محدثین کے اختلاف. فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، یہ سب اللہ نے تمہاری جائیدادیں خود لے لی ہیں، عقیل سے کسی جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. دو گھر تھے، اسی لیے تو فرمایا میں رات کہاں گزاروں گا، حل ترک لنا عقیل، عقیل نے کوئی چیز میرے لیے چھوڑی؟ عقیل رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلم بن عقیل نے ساتھ دیا تھا کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا. لیکن حضرت جاش یا ان کی اولاد زینب بنت جاش تھی وغیرہ وغیرہ، حمنہ بنت جاش تھی رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی جائیداد کا کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری تو بڑی جائیداد وسیع حویلی. صرف ایک جملہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس پہ راضی نہیں ہو، میں اس سے بڑی جائیداد اللہ سے
جنت میں لے کے تمہیں دے دوں. چپ ہو. ہجرتیں ایسے ہی نہیں ہوئی. یہ ہجرتیں اپنی جان قربان کر کے, اپنا خون دے کے, اپنی جائیدادیں بٹوا کے اور ربا کر کے ہوئی ہیں. یہ مہاجرین کوئی چھوٹے سے درجے کے لوگ تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ.